الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. انسان کو جب کوئی جسمانی بیماری لگتی ہے تو اپنے معالج سے رجوع کرتا ہے اور اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے، کچھ باتوں پر کا پرہیز بتاتا ہے اور علاج کے دوران جو جسمانی کیفیات اور تبدیلی آتی ہیں اس کا اپنے معالج کو بتاتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، لہذا صدقے کا بھی اہتمام بیمار ہوتے ہیں تو الحمدللہ کیا جاتا ہے. تو جس طرح جسمانی بیماری کا معاملہ ہے اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے اور میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم وہ بھی یہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا بشارت علی صاحب، ارے مولوی صاحب اوپر دیکھو نا یار، کون سی دنیا میں مگن ہو. حضرت مولانا بشارت علی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور ہردوئی کے مدرسے کے ناظم بھی تھے. حضرت مولانا شاہب راول صاحب رحمت اللہ علیہ کیا ناظم بھی تھے، ان کو سب لوگ ناظم صاحب کہتے تھے. ایک دفعہ وہ کسی آپریشن کے سلسلے میں بمبئی کے ہسپتال میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر لوگ ہسپتال والے ایک کاغذ پر دستخط لیتے ہیں اور وارث وغیرہ کا نام، اس کا پتہ، ٹیلی فون نمبر لکھواتے ہیں. تو مولانا بشارت علی صاحب سے جب لکھوایا تو انہوں نے حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے کون ہیں، تو فرمانے لگے کہ یہ میرے روحانی معالج ہیں. ये मेरे रूहानी डॉक्टर हैं। तो वो हिंदू कहने लगा, बड़ा हैरान हुआ कि रूहानी डॉक्टर क्या होता है ये। तो मालूम फरमाया कि जिस तरह जिस्मानी डॉक्टर होता है उस तरह रूहानी डॉक्टर भी होता है। तो उसने क्या किया, दूसरे डॉक्टर को भी बुला लिया, कहा देखो हमारे पास इतनी मशीन है जदीद, और ये एक मौलाना साहब आए हैं और ये कहते हैं कि रूहानी डॉक्टर भी होता है, और मकसद ये था कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम में वहां छेड़छाड़ लगी रहती है, तो मकसद ये था कि जरा मौलाना साहब को सबक सिखाएं। और अफसोस तो इस पर होता है कि गैर मुस्लिम तो क्या, हमारे मुसलमान भी छेड़छाड़ करते हैं, मौलवियों का इम्तिहान लेते हैं। तो डॉक्टर आ गए, उसमें मुसलमान डॉक्टर भी थे, तो वो डॉक्टर कहने लगा कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि जिस तरह रूहानी जिस्मानी मुआलिज होते हैं उसी तरह रूहानी मुआलिज भी होते हैं, जिस तरह जिस्मानी डॉक्टर होते हैं उस तरह रूहानी डॉक्टर भी होते हैं। तो ये रूहानी बीमारी क्या होती है, हजरत मौलाना बशारत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी आपने मेरा कई सीसी खून निकाला है, इसलिए सीसी बोलते हैं कि जब खून निकाल जाता है तो मरीज सीसी करते हैं दर्द से। अब आपने मेरा कई सीसी खून निकाला है, आपके यहां लेटेस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी और मशीन्स, आपकी लेबोरेटरी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, ऐसी ऐसी बीमारी मशीन है कि एक खून का कतरा डालो कई कई बीमारियां वो सामने आ जाती है, तो आप चेक कीजिए मेरा खून मौजूद है कि मेरे अंदर गुस्से का मरज कितना है और तकब्बुर कितना है। और हसद की बीमारी, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये तमाम फिर बीमारियां गिरवाना शुरू की, नाशुकरी। तो ये तमाम बीमारियां जो मेरे अंदर है, जरा आप इसमें चेक कीजिएगा कौन कौन सी बीमारी है। अब डॉक्टर क्या हो गए, हक्का बक्का, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि साइंस दुनियाए साइंस आजिज है कि मेरे अंदर तकब्बुर, गुस्सा, हसद, दुनिया की मोहब्बत, गैरुल्लाह की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, नाशुकरी, खुदा पे भरोसा ना होना, मायूसी की कैफियत, और जुमला रूहानी बीमारियां, वो कितनी है, ये दुनिया है साइंस आजिज है। और हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह शफली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत क्या सहदरी थी, तीन दरवाजे, और सहदरी यूं थी कि वो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना, ये तीनों बुजुर्ग जो आपस में पीर भाई भी थे, हजरत मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के तीनों मुरीद और खलीफा थे, ये तीनों बुजुर्ग वहीं रहते थे और हर एक ने अपनी ड्यूटी संभाली हुई थी। जो आता था सबसे पहले वास्ता हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ता था, तो फरमाते हाँ भाई कैसे आना हुआ, मसला पूछना है, फरमाया वो देख वो मौलाना शेख मोहम्मद थानवी साहब तशरीफ फरमाया, जाओ उनके पास जाओ, और अल्लाह अल्लाह करने आए हो, इस्लाह करवाने आओ, देखो हजरत हाजी साहब तशरीफ फरमाए हैं, उनके पास जाओ। اور اگر حقہ پینے آئے ہو تو آؤ یاروں کے پاس بیٹھو. سبحان اللہ, اتنا بڑا شخص تھا یہ حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا شخص تھا کہ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ان کے حوالے کیا تھا تربیت کے لیے. معمولی آدمی نہیں تھے لیکن ہنسی مذاق میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا, اس لیے وہ لوگ جو متبع شریعت و سنت ہوں اور کسی کوئی گناہ میں مبتلا نظر نہیں آتے ان کے ہنسی مذاق کو عام لوگوں کے ہنسی مذاق پر محمول نہ کریں. یہ وہ حضرات ہیں جو چھپا لیتے اپنے آپ کو. تو وہ سہدری تھی تھانہ بھون کی خانقاہ میں, اور یہ وہ تھانہ بھون کی خانقاہ تھی. اس کا اب بات سے بات نکلتی ہے, سبحان اللہ, اپنے بزرگوں کی بات یاد آتی ہے. وہ خانقاہ بنی کیسے؟ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس غالباً دو بھائی تھے, ایک صاحب آئے رئیس نواب جاگیردار, پریشانی کی حالت میں کہ حضرت پریشانی یہ ہے کہ ہماری جائیداد پر انگریز نے جو حکومت میں تھا اس وقت اس نے قبضہ کر لیا, عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, دعا فرما دے. حضرت فرمایا بھائی دعا کرتے ہیں, کچھ دوا بھی کرو. کہ حضرت دوا کیا؟ تو حضرت حاجی صاحب کی طرف اشارہ کیا, ہمارے حاجی کے لیے کوئی ٹھکانہ بنوا دو. میں کہا وعدہ ہے ہمارا, ہم بنوا دیں گے, ذرا مقدم ہے. فرمایا ٹھیک ہے, دعا کی. کچھ دن بعد خوشی خوشی آئے کہ حضرت آپ کی دعا کی برکت ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. فرمایا الحمدللہ. وعدہ یاد ہے؟ کہ جی حضرت یاد ہے. ماشاء اللہ, پورا کیجئے. حضرت پوری بنانا تو مشکل ہے, آدھی بنا دیں گے. فرمایا اچھا بھائی جیسے آپ کی مرضی. یہ استغنا ہوتا ہے اللہ والوں کا. چلے گئے. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد دوڑے ہوئے آئے کہ حضرت ہائے مصیبت. فرمایا کیا ہوا؟ کہا نیا حکم نامہ آیا ہے کہ تمہاری زندگی میں تو جائیداد تمہاری ہے, مرنے کے بعد ضبط ہو جائے گی. کہا تھا تب یہ مصیبت. فرمایا تم ہی نے تو آدھا معاملہ کیا تھا, تم ہی نے تو آدھا معاملہ کیا تھا, تمہاری مرضی ہے بھائی. تو بہرحال وہ خانقاہ تھانہ بھون کی بنی تھی, سہدری, تین دروازے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے پاس چھ مہینے کے لیے گئے تھے, چھ مہینہ رہے تھے, اور ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے پاس ایسے ہی وقت گزارا ہے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے, اور مٹ کے رہے اپنی حیثیت, اپنی ہر چیز کو مٹا کر کہ گویا وجود کا احساس بھی نہ رہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء یہ حضرات ایسے مٹ کے رہے کہ لوگ ان کو عالم بھی نہیں سمجھتے تھے, کہ جی ایک عام آدمی ہے. ایسے مٹ کے رہے, اپنی حیثیت کو ایسے مٹایا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں کانپور میں ہوتے تھے, جامع العلوم کانپور کے بڑے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ مولوی اشرف علی اگر کبھی حالات بنے کانپور میں نہ رہنا ہو تو تھانہ بھون چلے جانا، اس خانقاہ کو آباد کرنا، اور یہ وہ وقت تھا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ گویا کانپور سے بھی حضرت نکلیں گے، قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، یہ اللہ والے قلندر جو فرما رہتے ہیں گویا کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہوئے حالات بنے، کانپور چھوڑا حضرت نے، تھانہ بھون کی خانقاہ آباد کیا، وہ چھوٹا سا قصبہ، وہ چھوٹی سی جگہ، ایک عالمگیر شہرت، عالم سے، پورے ہندوستان سے، بر صغیر سے، ایک عالم نے اللہ تعالی کے عشق و محبت کی شراب اور جام و مینا وہاں سے حاصل کی. بڑے بڑے علماء، مشائخ، صلحاء، نواب، رؤساء، عوام، سب نے استفادہ کیا، اور حضرت نے اللہ تعالی کی محبت کی شراب پیٹ بھر کے پلائی. اور وہ اصلاحی کام، اللہ تعالی کے عشق و محبت کا، تصوف کا، طریقت کا وہ کام کیا شریعت کی روشنی میں، شریعت کی رہنمائی میں، کہ اپنے تو کیا غیروں نے بھی کہا ہے مجدد زمانہ، مجدد الملت، حکیم الامت. حضرت کے بڑے حضرت ماں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کیا آدمی تھے، سبحان اللہ کیا پیارے انسان تھے. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی اشرف علی ان کے ہوتے ہوئے، یعنی حکیم الامت کے ہوتے ہوئے، واعظ کہنا منہ چڑھانا ہے، اور ان کے واعظ پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، ایسا کہ بڑے بھی، بڑوں نے، چھوٹوں نے، اپنوں نے، غیر نے، سب نے مانا. یہاں تک کہ انگریزوں نے مانا، دنیا دار، وکلا، سب. ایک جگہ حضرت کا بیان تھا، اس میں وکلا بھی کچھ تھے، تو ایک وکیل حضرت کا جب بیان سنا مست ہو گیا، وہ حضرت کو خطاب کر کے بھری مجلس میں کہتا ہے تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی، کس کے کمال نے تجھے مکمل کیا اور کس کے جمال نے تجھے مجمل کیا. حضرت پر بھی ایک کیفیت تاری تھی اس مجلس میں، بس اپنے شیخ کی صحبت، اور شیخ کی صحبت سے جو فیض ملا. فرماتے ہیں من مکمل از کمال حاجیم اور من مجمل از جمال حاجیم، میں اپنے حاجی کے کمال سے مکمل اور حاجی کے جمال سے مجمل ہوں. اور وہ وکیل وہاں پہ وکلاء تھے، کہتے ہیں ہائے اس شخص کو کس نے ملہ بنا دیا، یہ اگر عدالت میں ہوتا، اگر عدالت میں ہوتا تو زلزلہ طاری کر دیتا. اس نے اپنی محدود سوچ سے سوچا، ورنہ علم وحی، علم شریعت، علم طریقت کا، جو کہ ان تمام قوانین سے ماورا ہے، فوق، برتر اور اعلی ہے، جس شخص کو اللہ تعالی نے وہ شریعت و طریقت کی، محبت کی، عشق کی شراب پلائی ہو، یہ فانی دنیا کیا بیچتی ہے. حضرت کی تصانیف، حضرت کے مواعظ، حضرت کی تالیفات، حضرت کے خلفاء، حضرت کے مریدین، سبحان اللہ. وہ ایک سلسلہ کے حضرت کی دستاویزات، حضرت کی کتابیں دوسرے سلسلے کے مشائخ کے لیے بھی دستاویز عشق و محبت بن گئی، کہ بھائی اصلاح تو اس سے کرنی ہے. یہ حال ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. جس سے آج تک فائدہ اٹھایا جا رہا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور حضرت مولانا شاہ ابدال صاحب ہردوئی جو اسی تھانوی میں کدے سے پینے والے, اللہ تعالی نے کیا عجیب نعمت ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی کہ شیخ معترف ہے اس بات کے کہ جب میں کراچی میں آتا ہوں تو مجھے تھانہ بھون یاد آ جاتا ہے. کہ شیخ اپنے مرید کے لیے فرمائے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں قدائے اشرف کی جو یاد میں قدائے اختر سے جوڑ دیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان, اور اس بات پر بھی شکر کے براہ راست حضرت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا, سیکھنے کو ملا گو عمل نہ کر سکا اپنی ایمانی کمزوریوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعائیں, حضرت کی نظریں, حضرت کی صحبتیں, شفقت اور عنایت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان نظروں کی لاج رکھ لے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس سہدری سے چل کر میرے پاس آتا ہے تو جب وہاں سے یہاں تک چل کر آتا ہے تو اس کی تمام بیماریاں میرے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں, روحانی بیماریاں. ایک عالم سے حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کے اندر تکبر ہے, انہوں نے انکار کیا. 5 سال کے بعد آ کر کہنے لگے کہ حضرت واقعی میرے اندر تکبر ہے. حکیم الامت نے آہ کھینچی, فرمایا ہائے, اگر تم 5 برس پہلے میری بات کو مان لیتے تو آج کہاں سے کہاں ہوتے. علاج تو اب بھی ہو جائے گا لیکن علاج میں مشکل ہو جاتی ہے بعد میں, کیونکہ بیماری جتنی جڑ پکڑ لیتی ہے علاج میں مشکل ہو جاتی ہے. فرمایا لیکن اگر 5 برس پہلے تم علاج کروا کر اور آگے بڑھتے تو آج کہاں ہوتے. تو روحانی بیماریاں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں, اور ان روحانی بیماریوں کے جو معالج ہیں یہ اللہ والے ہیں, اور ان کا علاج کی جو جگہ ہے اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. یہ شعبہ تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا شعبہ ہے جہاں روحانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور جو مریض, کچھ مریض ایسے جو کہ او پی ڈی میں آتے ہیں, اتوار کے دن او پی ڈی لگی, اس میں آئے تھوڑا مشورہ کیا چلے گئے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں بھی آتے ہیں, اور بعض مریضوں کو تجویز کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے تو ہسپتال میں داخل ہونا چاہیے, داخلہ ہونا چاہیے, ایڈمیشن کروائیں اپنا, داخل ہو تاکہ علاج کیا جائے. بعض مریضوں کو آئی سی یو میں بھی رکھا جاتا ہے, بعض تو جنرل وارڈ میں ہوتے ہیں, اور بعض کو آئی سی یو میں بھی رکھا جاتا ہے مرض کی شدت کے اعتبار سے. تو یہ ہے روحانی ہسپتال, مستشفی. اور مستشفی کیا ہے, اصل میں نام بھی دیکھیے اس کا, باب استفعال ہے, کہ یہاں حاصل ہو کر, یہاں داخل ہو کر شفا حاصل کرنے کی فکر کی جاتی ہے, اور شفا کی تدابیر جہاں علاج, معالجہ, مجلس تقریر, بیان, نصیحت, اور شیخ کی بات کو غور سے دیکھنا, اس کے عمل کو دیکھنا, اسی طریقے سے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے, بلکہ صدقہ بھی دیا کرے. جس طرح جسمانی بیماری کے لیے صدقہ دیتا ہے, روحانی بیماری کے لیے بھی صدقہ دے, اس کا بھی اہتمام کرے. تو ان روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اس کا نام ہے تکبر، کبر کی بیماری. بس لفظ تکبر، لفظ تکبر خود بتا رہا ہے کہ بڑا ہے نہیں، بنا ہوا ہے، باب تفاعل ہے نا، تکبر تفاعل، یعنی بڑا ہے نہیں، بنا ہوا ہے. کیونکہ بڑائی تو وہ ہوتی کہ واقعی کوئی اپنا ذاتی کمال ہوتا، ناپاک منی اور ناپاک حیض سے جس کی پیدائش اور تربیت ہوئی ہو، اس کے اندر بڑائی کے کمالات کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ذاتی کمال کیسے آ سکتا ہے کہ جس کی تربیت ہی خون گندا اور جس کی پیدائش اس ناپاک نطفے سے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ تو کمال عطا فرما سکتے ہیں، اس کا ذاتی کمال نہیں ہو سکتا. لہذا جس کی کمالات، جس کی صلاحیتیں غیر سے لی گئی ہوں اور دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو پھر بڑائی کس بات کی؟ میری عبادت، میرا علم، میرے کمال، میرا مال، یہ سب میری ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی بندے کو دینی یا دنیاوی ترقی یا اس کی محنت اور اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ میری طلب بھی ان کے قدم کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ نوازشات کا معاملہ فرماتے ہیں. تو جو کمال بندے کا ذاتی کمال نہیں، وہبی ہو، عطا فرمایا گیا ہو، اس کو اپنا کمال سمجھنا کہ میں ایسا نیک، میں ایسا فرما بردار، میں ایسا عبادت گزار، میں ایسا عالم، اور میرا مال اور میری یہ چیز، یہ حماقت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکبر کا مرض احمقوں کو ہوتا ہے، احمق کو ہوتا ہے. لہذا تکبر کا مرض سراسر کھلی، سراسر اور کھلی حماقت کی نشانی ہے، اور حماقت قہر خداوندی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز اس کی ذاتی نہیں ہے اس کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے. اس لیے تکبر کا مرض یہ احمقوں کو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ہمارے صحابہ کی جو جماعت ہے، سبحان اللہ، بہت، انبیاء علیہ السلام کی تو شان کیا کہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا فرمائے، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے فرمایا، اصحابی کا نجوم مثل ستاروں کے ہیں، بِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس میں، جس ان میں سے جس کی تم اقتدا کرو گے، جس کی پیروی اور پیچھے چلو گے، ہدایت ہی پاؤ گے. یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت ہی پاؤ گے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ صحابہ کی جماعت ایسی نہیں تھی تو آ جا تو آ جا تو آ جا پکڑ پکڑ کے لے آئے اور جلسہ بھر دیا کہ جی روٹی بھی ملے گی، دیہاڑی بھی ملے گی، آؤ ٹرک میں بیٹھو اور چلو. فرمایا ایسی نہیں تھی صحابہ کی جماعت، بلکہ چنیدہ، منتخب شدہ، سلیکٹڈ لوگ تھے. یہ ان کے انتخاب ایسا تھا کہ گزشتہ کتابوں میں ان کا تذکرہ تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی، اور انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی، گویا پہلی شریعتوں میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اور محبوب ساتھیوں کا تذکرہ. میرے مرشد فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے دوستوں ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو بیٹا اس سے ملنا اس سے نہ ملنا، انتخاب کرتا ہے اس کو دیکھنا اس کو نہ دیکھنا. کیسا وہ اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کرتا ہے اس کے دوستوں کا اس کے ساتھیوں کا. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھیوں کا انتخاب نہ کیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں باپ اپنے بیٹے کے لیے مستقبل تک کا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کی کیریئر بلڈنگ کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے ابتدا سے ایک باپ ایک پلاننگ کرتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے اس پر لے کر چلتا ہے اور کہتا ہے فلاں سے ملنا فلاں سے نہ ملنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی ہوئی ہے ان کے لیے ساتھیوں کا انتخاب نہ کیا ہوگا، کیسے نہ کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ کی جماعت وہ جماعت نہیں تھی کہ بس تو بھی آ جا صحابی، چل تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا، ایسا نہیں تھا. بلکہ یہ سب ایسے لوگ تھے، شاعر نے کیا خوب کہا کہ چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی، چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی، پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی، پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ذالک مثلہم فی التوراتی و مثلہم فی الانجیل. بتائیے جس جماعت کا ذکر تورات اور انجیل میں ہو کیا وہ جماعت ایسے ہی آ جائے گی؟ ایک ایک شخص سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے رضا اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رضا جوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیوں میاں مولوی صاحبان تنوین تقلیل کے عادی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لہذا یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی رضا کو بھی تلاش کرتے تھے. تو ان صحابہ کی عجیب شان ہے، ان کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ یہ صحابہ کے جو سوالات ہوتے تھے نا سبحان اللہ، علم اور فہم کے اونچے معیار کے سوالات ہوتے تھے، علم اور فہم کے تدبر. لہذا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، اب صحابہ کا سوال دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں چیئرمین کا لٹھا پہنوں، پاشا فار رائلز پہنوں، اور میرے پاس آئی فون ہو، لیٹسٹ والا موبائل ہو، جوتے بھی اچھے ہوں، چشمہ بھی اچھا ہو، اور میرا گھر اور مکان بھی صاف ستھرا ہو، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہو، تو کیا ایسا شخص بھی متکبر ہے؟ یہ میں نے صحابہ کے الفاظ کی شرح کی ہے. آپ نے فرمایا تھا اچھے کپڑے، اچھا گھوڑا ہو، اچھے جوتے ہو، یہ گویا اس میں بھی فرمایا، تو اسی کی طرح اس زمانے کے حساب سے شرح کر دی کہ اگر اوریجنل نہ صحیح تو فرسٹ کاپی تو ہو. اور صفائی ستھرائی جو دینی خصوصیات میں سے، یہ سوال فرمایا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ صفائی ستھرائی، یہ جمال، یہ نفاست یہ ستھری چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، صاف ستھرا رہنا، خوشبو لگانا. اس لیے دیکھیے غسل، آپ دیکھیے بعض مواقع پر غسل سنت قرار دیے گئے، بعض مواقع پر غسل سنت، یہ صفائی پر دلالت کرتا ہے. پھر اہتمام خوشبو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تین چیزیں محبوب ہیں، جس میں سے ایک آپ نے فرمایا المرۃ الصالحہ، نیک بیوی. اور نیک بیوی میں اس کی عفت اور پاک دامنی ہے. ہو سکتا ہے وہ نیک بیوی ہو اور زبان سے کٹ کٹ کڑکڑ بھی کرتی ہو، تو لہذا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. سمجھنا ہو تو بعد میں سمجھ لینا، لیکن یہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. زبان بھی تھوڑا تیز آواز میں بھی بول لے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے برا بنایا ہوا. بیوی اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات بھی کر سکتی ہے. لیکن اس کی بھی بہرحال ایک حد ہے، لیکن کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے کہ مرد کی انا پہ وہ پڑے گا کہ اونچی آواز میں بات کر لی، میری انا خراب ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا العطر، خوشبو. اب آپ بتائیے خوشبو کو آپ نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ ہے، لیکن خدا کے لیے خوشبو ایسی لگائے کہ جس سے اپنے سر میں درد نہ ہو دوسرے کے سر میں درد ہو جائے، ایسی خوشبو نہ لگائے. اور پھر خوشبو بھی ایسی چاہیے کہ دادا نے لگائی ہو تو پوتے میں سے آ رہی ہو، ایسی خوشبو نہ ہو. ایسی خوشبو دے دو، ایسی خوشبو تو بہت آسان ہے. خوشبو کیا ہوئے نہ نہاؤ تو دادا کی خوشبو پوتے میں بھی آئے گی. ایک صاحب جو خوشبو کا کام کرتے ہیں اور وہ بھی عود کا، ان کے ایک رشتے دار نے پوچھا کیا کرتے ہو، اس نے کہا عود کا کام. کہہ رہا ہو اس سے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو اس تاجر نے کہا تیرے تو سر میں درد ہوتا ہے، یہ بادشاہوں کے لگانے کی خوشبو ہے، یہ بادشاہ لگایا کرتے ہیں، عود بادشاہ لگایا کرتے ہیں. آخر مجبور ان کو کہنا کہ پڑھا کیا ہم بادشاہ نہیں ہیں نا، اس لیے تو فقیر ہی بن کے رہو بھائی، جن کا شاہوں والا مزاج ہے ان کو ویسے ہی رہنے دو. تو عطر فرمایا، اور اس لیے خوشبو لگانے میں زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں اپنی جیب سے نکالی بس ہر ایک کو لگا دیا. اس کا طریقہ یہ کہ اس سے پوچھے کہ آپ یہ والی خوشبو لگائیں گے کہ نہیں، تاکہ انکار لازم نہ آئے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی الصلاۃ قرۃ عینی، سبحان اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا عجیب الفاظ ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشادات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو انہوں نے عرض کیا مجھ کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں. آپ نے فرمایا کہو صدیق کیا چیزیں محبوب ہیں. اب ذوق صدیقیت دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذوق دیکھیے، فرماتے ہیں النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، یہ ذوق صدیقیت ہے. محبت کا مقام دیکھیے کہ ایک نظر اے آقا آپ کو دیکھ لینا، والجلوس بین یدیک، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جانا، اور وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا. یہ کیا ہے، ذوق صدیقیت ہے، سبحان اللہ. تو صحابہ کے سوال پر فرمایا کہ اللہ جمیل، صاف ستھرے، نفاست، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. پھر آپ نے تکبر کی وضاحت فرمائی، فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمت الناس. ایک تو حق بات کو چھپانا، یعنی حق واضح ہے، معلوم ہے، پتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اس کو چھپانا، اور وغمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ تعالی کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے حکیم الامت کے خلیفہ بھی ہیں. یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ اور ایک اور عالم تھے مولانا مسعود ندوی، یہ دونوں ندوہ میں بیٹھ کر حکیم الامت کا مذاق اڑاتے تھے. ایک وقت تھا، ان کو شعر لکھ کر بھیجا ماں ظفر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا ظفر احمد صاحب، انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو، کہ ابھی تک جو علم ہے وہ تمہاری زبان پر ہے، اس کو اپنا حال بناؤ، لیکن حال ایسے بنے گا، یعنی اپنے معلوم کو معمول بناؤ، یہ ایسے بنے گا کہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹاؤ. یہ تھانہ بھون پہنچ گئے، حکیم الامت کی مجلس میں بیٹھے. عالم یہ تھا کہ مجلس سے جب نکلے تھانہ بھون کے دروازے ستون کو پکڑ کر رونے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم علم جانتے ہیں، لیکن علم تو اس بوریا نشین اس بوڑھے کے پاس ہے. اور شیر فرمائے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی، کچھ اس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اور آج ہی مزہ پایا قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. حکیم الامت سے بیعت کی درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیں. حکیم الامت نے فرمایا آپ کو بیعت تو کر لیں گے، لیکن پہلے کچھ چیزیں ہیں. آپ کے رسالے میں کچھ ایسی باتیں شائع ہوئی ہیں جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے، اور اس کی نشاندہی فرمائی، فرمایا اس سے توبہ کیجئے. حضرت توبہ کرتا ہوں، فرمایا توبہ ایسی نہیں، العلانیت بالعلانیہ. جب جرم کھلم کھلا علانیہ کیا، اس کی توبہ بھی علانیہ ہے. چھپ کر گناہ کی توبہ چھپ کے ہے، کھلا گناہ کی تو توبہ کھلی ہے. لیکن زنا اور عشق بازی کے جو گناہ ہیں اس کی توبہ، اس سے معافی مانگنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ اللہ سے صرف معافی مانگے. غیر شریفانہ حرکت کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کی، نامناسب غیر شریفانہ حرکت، اس کی توبہ اللہ سے کرے، اللہ سے مانگے، اس لڑکے یا لڑکی سے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو کھلم کھلا گناہ کیا، اس کی توبہ بھی کھلم کھلا. جیسے ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، اب یہ گناہ ہے سب دیکھ رہے ہیں، اس کی توبہ کیا ہے، داڑھی رکھ لے، سب نے دیکھ لی، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب نے دیکھ لیا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، توبہ ہو گئی، سب نے دیکھ لیا. تو حکیم الامت نے جب یہ فرمایا ان کو، بہت اچھا، گئے اپنے رسالے میں ان باتوں کا، ان غلطیوں کا اعتراف کر کے رجوع کیا، اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ رسالہ لے کر پہنچے. حکیم الامت نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا اگر اخلاص سیکھنا ہو تو مولوی سلیمان ندوی سے سیکھو. اس کو کہتے ہیں عاجزی اور توازو، کہ حق بات کا جب انکشاف ہو گیا اب حق کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر وانذر عشیرتک الاقربین آیت نازل ہوئی، کوہ صفا پر آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا ایھا الناس، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہاری اسی کے اندر ہے. سب لوگ جمع ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو لہب ہے، قریش کے بڑے بڑے چیدہ چیدہ لوگ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی وہ دوستی تھی پرانی تو نام لیا, کہ مت دلیل علی ما تدعی یا محمد, اے محمد, کیونکہ ابھی دوستی تھی نا نام لیا, لیکن ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ آپ فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدلیل علی ما ادعی رؤیاک رأیتها بالشام, میرے دعوے کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تُو نے ملک شام میں دیکھا تھا. فأثر رہا من الکائنات کلیہا, اور تمام کائنات سے تُو نے اس کو چھپایا تھا. فأخبرنی اللہ تعالی بالوحی, اللہ تعالی نے مجھ کو وحی کے ذریعے بتا دیا, اور یہ خواب تھا ایک جو دیکھا تھا اور کسی کو نہیں بتایا, چھپایا تھا. لہذا جب یہ بات سنی زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس بات کو جو کائنات میں سب سے چھپایا, اپنے اس دوست کو بھی نہیں بتایا تھا, سب سے چھپایا تھا, تو آگے خوشی کے مارے آگے بڑھے. فعانقہ وقبل بین عینیہ, خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور ماتھے کا بوسہ لیا. اور وہی پر ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, جس نے پیدائش کی خوشی ایسے منائی کہ جس باندی نے اطلاع دی اس کو آزاد کر دیا, اور وہی کہتا ہے تبل لگا لہذا جماعتنا, تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تُو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, لکھ دیا, اللہ تعالی نے جواب دیا, تبت یدا ابی لہب, کہ دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولادت کا جشن اور خوشی مناتے ہیں, یعنی سنت ابو لہب ادا کرتے ہیں, ابو لہب کی سنت ادا کرتے ہیں ولادت کا جشن اور خوشی منا کر. اور بعد والوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, انہوں نے آپ کے طریقے پہ عمل کیا, طریقے نبوت پہ چلے, اسی سے فیصلہ کر لے کہ ولادت کی خوشی منانی چاہیے یا آپ کے طریقے پہ چلنا چاہیے. اور دلیل میں کہتے بھی ہیں کہ ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا اس لیے خوشی منائی, تو گویا غیر کے طریقے کوئی مانا. یہ بھی تسلیم کیا کہ جس نے آزاد کی خوشی کے آزاد کیا اسی نے بات نہ مانی. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے سامنے, ایک تو یہ ہوتا کہ ولادت, آپ کی ولادت کے بعد آپ کو کوئی موقع نہ ہوتا تو کہتے جی آپ نے کچھ کیا نہیں, اس کے بعد آپ کتنے برس زندہ رہے, نبوت کے بعد بھی 23 برس زندہ رہے, لیکن پورے دور نبوت میں, پھر دور نبوت کے بعد آپ کے جان نثار صحابہ عشاق نبی کا وہ دور ایک طویل مدت دور, لیکن ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے جشن یا عید میلاد النبی منایا ہو. ہاں اس زمانے کے عاشقوں کی مثال ملتی ہے, ایک ہوتا ہے دیسی گھی, ایک ہوتا ہے ڈالڈا گھی. تو اس زمانے کے عاشق, ان کی مثال ملتی ہے, ایک طریقے نبوت پر اور ایک طریقے ابو لہب پر. تو حق اس وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنے کو مٹایا اور ابو لہب نے تکبر کیا. یہ ہے حق کو چھپانا, سب مانتے تھے. کون, آپ مجھے بتائیے کون قریش کا سردار یا شخص تھا, کفار و مشرکین مکہ میں سے کون ایسا تھا جو نبی کو نبی نہ مانتا ہو؟ کوئی ایک ایسی مثال, سمجھتے سب تھے, جانتے تھے, مانتے نہیں تھے. یہ ہے حق. حق بات کو چھپانا، ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ جی یہ بات ہے، اس پہ عمل کریں، یہی تو تواضع ہے. اور دوسری چیز ہے غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. چاہے دینی اعتبار سے اگر کوئی کمزور ہے جیسے گناہگار ہے، یا چاہے مالی حیثیت سے کوئی کمزور ہے، اس کو بھی حقیر سمجھنا علامت ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں نے عبادت کی ہے، میں اتنا پرانا آدمی ہوں، سینئر ہوں سینئر. یہی تو ہمارے لوگ، ہمارے اکابر کی چیز تھی کہ بچوں کے سامنے چھوٹوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام فرماتے تھے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 10 سال آپ کے ساتھ رہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں سبقت لے جائیں، لیکن سبقت نہ لے جا سکے. ہاں ایک ہی سبقت کا طریقہ ہے کہ ایک آدمی بیت الخلاء میں گھسا ہوا، وہیں سلام کر دو اس کو. جیسے ایک شخص کے ساتھ ایک صاحب نے کیا کہ وہ ابھی بیت الخلاء میں ہے، وہیں سلام مار دیا. اس کو سلام کرنا نہیں کہتے، اس کو کہتے سلام مارنا. جیسے ایک ہوتا ہے دین کا مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ مارنا. جیسے ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں سلام کا اتنا ان کو ماشاءاللہ محبت ہے کہ اگلا بیت الخلاء میں بھی اس کو سلام بھی کر دیتے. اللہ تعالیٰ ایسی فہم سے حفاظت نصیب فرمائے اور فہم میں نور عطا فرمائے. سلامتی، سلامتی فہم، سلامتی قلب عطا فرمائے. تو میرے دوستو یہ ہے کسی مسلمان کو، کسی کو حقیر سمجھنا. یہاں تک کہ دین کا کام کرنے والے، تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنے جن کو نصیحت کرے، جن کو واعظ سنائے، جن کو تقریر سنائے، ان کو اپنے سے افضل سمجھے. جس کی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ ان کو شہزادہ اپنے کو بھنگی سمجھے. اور حضرت نے فرمایا ایسا ہو کہ اگر نصیحت کریں گے تو پھنسیں گے، نہ کریں گے تو پھنسیں گے. کیا مطلب؟ اس کی مثال ایسی کہ بادشاہ بھنگی سے فرمائے جاؤ میرے بیٹے کو سمجھاؤ، شہزادے کو سمجھاؤ یہ بات. اب اگر شہزادے کو نہیں سمجھاتا تو گردن اڑتی ہے، ہے یہ نا کہ حکم ادولی. اگر نہیں سمجھاتا تو گردن اڑتی ہے، اور اگر غلط طریقے سے سمجھائے تو گردن اڑتی ہے. کیونکہ اگر شہزادہ ناراض ہو گیا تو بھی گردن اڑے گی، اور شہزادے کو نہیں کہا تو بھی گردن اڑے گی. تو دونوں گردن، دو گردنوں کے درمیان میں حد اعتدال ہے. بس اسی طرح سمجھ لے کہ دین کا کام، جن کو اللہ تعالی علم کی نعمت، دین کی خدمت عطا فرما رہے ہیں، ان کو دین کا کام کرنا بھی ہے، لیکن سوچو کیسے حکم کی تلوار بھی لٹک رہی ہے ساتھ میں، اگر کسی کو غلط سمجھایا تو بھی تلوار لٹک رہی ہے. یعنی یوں سمجھو نہ اگلا جائے ہے نہ نگلا جائے ہے، نہ کہو تو پھنسو، غلط طریقے سے کہو تو پھنسو. اب صحیح طریقے سے کہنا ہے تو اس صحیح طریقے کو سیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. اللہ والوں کی صحبت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. سب علم اور مسئلہ سیکھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھانا بھی سیکھیں. اس لیے فرمایا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھے طریقے سے. ایسا نہ کرے کہ سب کو جہنم بھیج دے، خود تو کہیں جاؤ چلے گیا. کہ گناہ چھوڑ دو کمبختو، جہنم جاؤ گے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے، جو آپریشن ہوا ہے تمہارے گناہ کی نحوست ہے. اس سے زیادہ اشارے سے نہیں بولوں گا بھائی، حالات ٹھیک نہیں ہے. زیادہ ایکٹنگ کریں گے تو ایکٹ میں پکڑے جائیں گے. تو میرے پیارے دوستوں، تکبر اور تکبر انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب بندے کا اللہ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اپنی نعمتوں کو اور کمالات کو اپنا کمال سمجھتا ہے. اور جب بندہ نعمت اور کمال کو دیکھتا ہے کہ یہ نعمت یہ کمال میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ نعمت اور یہ کمال مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو تکبر سے خود ہی بچ جائے گا۔ لہذا تکبر کی جو ایک قسم ہے اس کا علاج شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بے ضرور تم کو دوں گا، زیادہ دوں گا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی نعمت چاہیے تھوڑی یا زیادہ چاہیے شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ضرور بالضرور، نون تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ، کہ میں ضرور دوں گا۔ پتہ چلا نعمت کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، شکر ادا کرے تو نعمت بڑھے گی۔ اب وہ دینی نعمت ہے یا دنیاوی نعمت ہے؟ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب آپ سوچیں ناشکری پر، کفران نعمت پر بھی عذاب کا فرمایا۔ تو یہ شکر ادا نہ کرنا یہ خود ایک روحانی بیماری ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کہ اس شخص نے اللہ تعالی کا شکریہ ادا نہیں کیا جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اپنے ماں باپ کو کہے جزاک اللہ، شکر شکری ان کا شکریہ، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائق کو۔ اسی طرح انسان کو چھوٹا موٹا کام، یہاں مسلمان نہیں فرمایا انسان فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو غیر مسلم ہو وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی خیر خائی اور بھلائی کا کام کرے، تو شریعت یہ بھی سکھا رہی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بھنگی کو استاد کا ادب دیتے تھے صرف اس بات پر کہ اس سے یہ پوچھا تھا کہ کتیا بچے کتنے دیتی، اس طرح کا کوئی سوال تھا، کتے سے متعلق کوئی سوال تھا، تو اس نے پوچھا تھا، اس نے جب وہ جواب بتایا، ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا استاد کی طرح ادب کرتے تھے کہ اس نے ایک مسئلہ مجھ کو سکھایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایسا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے مجھ کو علم کا ایک حرف سکھا دیا میں ساری زندگی اس کا غلام ہوں، جس نے مجھ کو علم کا ایک حرف سکھا دیا۔ تو شکر ادا کرے، کوئی کہے جزاک اللہ شکریہ، یہ نہیں رکھا بس بھائی شکریہ ادا کرو، اس کا کیوں کرو، اللہ نے دیا تو بے شک اللہ نے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جس کے ذریعے سے دیا ہے جو وسیلہ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، یہ انہی کو پسند ہے۔ ایسا کنجوس نہ بنے، منہ کا بھی کنجوس ہے، جیب کا تو کنجوس ہے، یہ منہ کا بھی کنجوس ہے، منہ سے بھی جزاک اللہ نہیں نکلتا۔ یہ کوئی اچھی بات کسی نے بتا دی، کہتے جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے اچھی بات سکھائی اور سمجھائی۔ یعنی اب تو ہم جیب سے تو نوٹ نکالتے نہیں ہیں، منہ سے بھی شکریہ نہیں بولتے، کتنے بخل بڑھ گیا ہمارا، کتنے کنجوس اور بخیل ہو چکے ہم۔ ویسے پڑ 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 زبان خوب چلتی ہے لیکن منہ سے شکریہ نہیں نکلتا، یہ خود تکبر کی علامت ہے کہ شکریہ ادا نہ کرے۔ تو لہذا تکبر کا علاج بہت اچھا اور آسان علاج ہے، شکریہ ادا کرے، یہ تو آسان والا علاج ہے بغیر آپریشن کے۔ کبھی کبھی ہومیوپیتھک کی میٹھی گولیوں سے بھی تو علاج ہو جاتا ہے، سرجن کے پاس نہ جانا پڑے بھائی، ہومیوپیتھک کی میٹھی گولیاں اس سے بھی کبھی علاج ہو جاتا ہے، اور مقصود تو علاج ہے، چیرا پھاڑی ضروری تھوڑی ہے۔ اگر گردے کی پتھری میٹھی گولیوں سے نکل جائے کہ سبحان اللہ۔ وہ جیسے ایک بڑھیا عورت تھی، بوڑھی عورت، وہ بازار میں چلتے چلتے بے ہوش ہو گئی، گرمی بہت تھی، اب کسی نے کہا جوتا سنگاؤ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا عطر لاؤ، کسی نے، تو ایک آدمی نے کہا رہے بھائی سامنے جاؤ اس کو فالودہ کھلاؤ، اس کو فالودہ لے کے آؤ، تو بڑھیا نے آدھی آنکھ کھول کے کہا اس کی بھی سن لو۔ تو بھائی یہ شکریہ تو بہت آسان والا علاج ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہمارے بڑوں نے تو اپنے آپ کو بہت مٹایا ہے، کیسے کیسے ان کے علاج ہوئے ہیں، یہ تو بہت ہلکا اور آسان، یعنی ہومیوپیتھک کی میٹھی گولیوں والا علاج بتایا ہے کہ شکریہ ادا کیا کرے ہر نعمت پر۔ کیونکہ جب بندے کو یہ استحضار ہو جائے گا کہ مجھے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تکبر خود ہی چلا جائے گا. یہ تکبر تو اللہ غفلت کا نام ہے اور اللہ سے دوری کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ سے نظر ہٹ کے اپنے اوپر آ گئی، اور جب شکر ادا کر رہے تو ہر نظر اللہ پہ چلی گئی، تو خود ہی علاج ہو گیا، سارا کھیل ہی ختم ہو گیا. لہذا اگر کسی کو داڑھی ہو، کسی کو دین ہو، کوئی علم آپ کرے تو کہے گا یا اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے آپ نے دیا ہے. تو جب وہ اس کو یہ استحضار ہوگا کہ یہ نعمت تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر کسی کو حقیر تھوڑی سمجھے گا. یہ تکبر کا ہومیوپیتھک کی میٹھی گولیوں کا علاج ہے، اور اللہ کرے اسی سے ہمارا علاج ہو جائے. میں بھی بہت کمزور آدمی ہوں، کسی مشقت اور محنت کا تحمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ میرا بھی آسان علاج کر دے، آسان علاج فرما دیں، اور ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ روحانی بیماری، اخلاقی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. اپنا فضل خاص، اپنا کرم خاص، اپنی رحمت خاصہ ہم پر عام فرما، تام فرما، تمام فرما. جملہ عافیت، رحمت، نعمت، راحتیں دونوں جہان کی ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے احباب خصوصی کو، ہمارے احباب حاضرین کو، احباب غائبین کو، سارے عالم کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمتوں کو، راحتوں کو عام فرما، تام فرما، تمام فرما. ہم سب کی اصلاح فرما، اپنی محبت، اپنا قرب اور تعلق سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اور ہماری یا اللہ ہمارے نیک ارادوں میں بامراد فرما، اور یا اللہ جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی کو وضو وغیرہ کرنا تو وضو کر لیں.